پھر یہ ایک کیفیت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کی نہیں تھی کہ وہ قرآن کریم کی تعلیم کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے کہ اگر ان سے زیادہ خدا کی کتاب کوئی جانتا ہوتا تو وہ اس کی خدمت میں حاضری دیتے، بلکہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت، اس کا تدبر، اس کی تعلیم، اس کے اوامر و نواہی، اس کی قراءت، ہر چیز کو اتنا عام کر دیا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی گھٹی میں یہ چیزیں پڑ گئی تھیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ ان کے والد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ کو 12 سال میں مکمل کیا۔ اب 12 سال، ظاہر ہے کہ وہ کوئی عربی سے عربی ترجمہ نہیں اس کا کرتے رہے، بلکہ انہوں نے قرآن پر غور اور فکر کیا اور 12 سال میں جا کر کہیں سورہ بقرہ مکمل ہوئی۔ اس دوران انہوں نے کتنی مرتبہ قرآن کریم کو پڑھا ہوگا، تلاوت کی ہوگی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ تدبر کے ساتھ اس کے اوامر و نواہی، اس کے احکامات کو جاننا، غور اور فکر کرنا اور آیات سے استنباط کرنا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا 12 سال 2.5 پاروں میں لگ گئے۔ اور اسی طرح ان کی زندگی میں بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ وہ قرآن کریم پر ہی سوچتے رہتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور پھر وہ بیان کبھی کبھی کرتے تھے۔ سیدنا بلال اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہما کے ساتھ ان کی ایک معاملے میں جو بحث ہوئی ہے، تو اس ایک طویل روایت میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا اور اچانک مان میرا ذہن منتقل ہوا سورہ حشر کی فلاں آیت کی طرف، اور اس سے میں یہ سمجھا ہوں، اور جو کچھ ان کے اپنے موقف کی وضاحت ہونی چاہیے تھی انہوں نے اس آیت کو دلیل بنایا اور استدلال کر کے ان دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور باقی حضرات کے غالباً سامنے بھی غالباً اپنے دلائل بیان کی، اور پھر وہ اتنے خوش تھے، سورہ بقرہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھ آ گئی، تو ان کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نہرا جزوراً ایک اونٹ ذبح کیا اور وہ دوستوں کی دعوت کی۔ اتنے خوش تھے کہ سورہ بقرہ کا اللہ تعالیٰ نے تدبر دیا، حالانکہ وہ قلوب بالکل پاکیزہ تھے، وہ ایسے لوگ تھے جنہیں بار بار حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے بشارت دی تھی کہ خدا ان سے راضی ہے، وہ جنتی ہیں، اللہ نے انہیں دھو دیا ہے، پاک کر دیا ہے، اور اللہ نے ان کے متعلق کہا کہ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور اللہ نے کفر اور کبیرہ گناہوں سے ہی نہیں، چھوٹے چھوٹے صغائر سے بھی نفرت اے صحابہ رضی اللہ عنہ تمہارے دلوں میں ڈال دی۔ یہ وہ لوگ تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ تجزیہ کیا تھا خلفائے راشدین کا، اور پہلے دونوں خلفاء کے متعلق ایک جملہ فرمایا، بہت عمدہ بات انہوں نے کہی۔ فرماتے تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کہ اما ابو بکر، اور جہاں تک ابو بکر کا تعلق ہے، فلم یرد دنیا ولم ترد، انہوں نے نہ دنیا کو منہ لگایا اور نہ دنیا ان کی طرف آئی، وہ اس سے بے نیاز تھے اور دنیا اتنی خائف تھی کہ اس نے کبھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا رخ ہی نہیں کیا۔ وہ اما عمر، اور جہاں تک امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے، فارادتہ الدنیا، دنیا نے تو یہ چاہا کہ عمر کے گھر میں ڈیرے ڈالے، بسیرا کر لے، ولم یردھا، مگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دنیا کو اپنے قریب نہیں پھٹکنے دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اتنا پیسہ اتنا مال آ گیا تھا اور وہ اتنا تقسیم فرمانے لگے تھے کہ لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا اس شبہ کا کہ مومنین آپ اتنا پیسہ لٹا رہے ہیں اپنی رعایا پہ اور آپ کی رعایا تجارت اور زراعت کو چھوڑ کے گھر بیٹھ جائے گی کہ اگر پیسہ اتنا مفت میں حکومت ہر شہری کو دے رہی ہے تو ہمیں ضرورت کیا ہے تجارت کرنے کی اور ضرورت کیا ہے زراعت کی، گھر بیٹھ کے کھاؤ۔ پھر ایک موقع پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ میرا نہیں یہ خیال، میرا خیال ہے کہ میں پبلک کو جو پیسہ دوں گا تو لوگ تجارت کریں گے تاکہ اس پیسے سے مزید پیسہ کمائیں۔ اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اتنا پیسہ خزانے میں آ گیا ہے، اسے رکھ کے آخر کرنا کیا ہے، لوگوں کو دو، لوگوں کی ضروریات پوری کرو، عوام کو دو، لوگوں میں خوشحالی ہونی چاہیے اور لوگ نہ قرض لیں اور نہ بھیک مانگیں بلکہ حکومت ان کے معاشی وسائل کے متعلق ان کو بے نیاز کر دے، معیشت سے انہیں بے نیاز کر دے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود سورہ بقرہ 12 سال میں مکمل کی ہے، بہت لوگوں کا یہ حال تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن کریم پڑھتے تھے، پھر اسے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اور پھر زندگی اس پر گزار دیتے تھے، اور پھر بعد میں بھی ایسے ہی لوگ تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ گھر تشریف لے جاتے تھے اور ابن وہب کہتے تھے کہ ہم نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی ہمشیرہ سے ایک دن پوچھا کہ امام جب گھر تشریف لے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ المصحف التلاوہ، بس قرآن کھولتے ہیں تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا گھر میں انہیں تلاوت کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کتنی مرتبہ قرآن کریم پڑھا ہوگا، ان کا رب بہتر جانتا ہے، مگر یہ کہ ان لوگوں کو اللہ نے اس پاک کتاب اور اپنے کلام میں فنائیت تامہ نصیب فرمائی تھی۔ اور اسی لیے استحضار بہت تھا، جو بات کرتے تھے استدلال کرتے تھے قرآن کریم سے۔ حضرت زید ابن ثابت ہیں رضی اللہ عنہ، اور زید ابن ثابت ان کی جلالت شان کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں منتخب فرمایا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر ان کے گھر گئے، حالانکہ یہ بالکل اس وقت جوان تھے، اور فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہ تم قرآن پاک کو جمع کرو اور لکھو۔ 45 ہجری میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے، اور 45 ہجری میں ان کی عمر کتنی تھی، وہ 56 برس کے تھے، تو گویا 11 برس کے تھے جب ہجرت ہوئی ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کی عمر تقریباً 20 برس کی رہی ہوگی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب گئے ہیں تو یہ 20 برس کے لڑکے ہی تو تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان پر اعتماد کا اظہار فرمایا اور کہا کہ قرآن کریم کو لکھو، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو لکھا، حفاظ کو بلایا، تختیاں جمع کی، اونٹ کے شانے کی چوڑی ہڈی، اس پہ جو قرآن کریم لکھا گیا تھا حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، ان سب چیزوں کو جمع کیا، اور پھر انہوں نے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا ایک مصحف، کہ یہ سارے کا سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی گئی چیزوں سے میں نے نقل کر کے اور ترتیب دے کے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ ترتیب تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ہی چکے تھے، لیکن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس کو ڈبل چیکنگ میں رکھا کہ انہوں نے کہا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیات لکھی ہیں وہ سارے آثار قدیمہ جمع کیے جائیں، اور انہوں نے کیا، اور دوسری چیکنگ جو تھی وہ حفظ سے تھی، اور پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد یہ قرآن پاک سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا، ان کی شہادت کے بعد پھر ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے ہاں یہ نسخہ پہنچا، وہاں سے حضرت زید رضی اللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو اور قریش کے لوگوں کو بلایا اور فرمایا کہ اس سے نقل کر کے نسخے لکھو. چنانچہ مصحف عثمانی اسے اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسے نقل کرایا اور دنیا کے مختلف حصوں میں بھیجا. اور وہ مصحف عثمانی سے جو نسخے نقل بعد میں بھی کیے گئے، امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے ان نسخوں کو دیکھا ہے اور وہ نسخے 1,000,000 سے زیادہ نقل کیے گئے تھے، اور سارے عالم اسلام میں اس نقل کو مختلف شہروں میں مختلف لوگوں نے رکھا، اسے پڑھا. اور اب جب سے قرآن پاک چھپنا شروع ہو گیا ہے، اب تو کوئی دور دور تک امکان ہی نہیں رہا کہ اس قرآن میں اللہ پاک کتاب میں کوئی تحریف کی جائے یا کوئی بدلنے والا اسے بدل دے. یہ قرآن کا جمع تھا. اور پھر شام، عراق، یمن، حرمین شریفین، سمرقند، بخارا، ہر جگہ یہ قرآن کے نسخے پہنچے اور لوگوں نے اسے پڑھا ہے اور لوگوں نے اس کو یاد کیا ہے، پھر لوگوں نے اس کی طرف مراجعہ کی ہے، پھر علماء نے اس سے تعلیم اور تفقہ حاصل کیا ہے، اور یہ سب کام انہوں نے اللہ کے لیے کیا. حتیٰ کہ ابتدائی دور میں لوگ اتنے مخلص ہوا کرتے تھے کہ وہ کسی سے قرآن پڑھانے کا، تعلیم کا کوئی پیسہ نہیں لیتے تھے. عبد الرحمن سلمی رحمت اللہ علیہ، جنہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے بٹھایا تھا، گزشتہ بیان میں ان کا ذکر بھی گزر چکا، اور وہ ایک جگہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ مجھ سے قرآن پڑھو، تو لوگوں نے عمر ابن حریث کو بھیجا اور عمر ابن حریث نے اپنے بیٹے کو ان سے قرآن پڑھوایا، اور پھر اس پہ انہوں نے کچھ اجرت پیش کی. تو عبد الرحمن سلمی نے کہا رد، واپس لے جاؤ یہ چیزیں، انا لا ناخذ علی کتاب اللہ اجرن، اللہ کے لیے قرآن پڑھایا جاتا ہے، ہم اس پہ کوئی پیسہ کوئی چیز لینے کے لیے تیار نہیں. ایسے ایسے لوگ تھے کہ جب ان کے بچوں نے قرآن پڑھا تو قراء نے جو تابعین میں سے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، تو وہ کہتے تھے ہم نے مفت پڑھا ہے اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ مفت تعلیم دینی ہے. اور بچے جب ان سے قرآن پڑھ لیتے تھے تو ان کے والدین کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ ان کی کوئی نہ کوئی خدمت کریں. چنانچہ ایسے کئی واقعات پیش آئے. ابن ہشام کے بیٹوں نے جب قرآن پڑھا تو انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھانے والے استاد کو کچھ رقم بھیج، انہوں نے وہ رقم واپس کر دی. تو ابن ہشام کو یہ گزری بات ذہن میں آیا خاطر طبع میں کہ شاید پیسے کم ہیں، پھر انہوں نے زیادہ بھیج دیے. تو انہوں نے جواب میں بھیجوائے پیسے بھی واپس اور کہا کہ آپ نے بچے کو بھیجا تھا کہ ہم اسے قرآن پڑھا دیں، تو ہم نے اسے قرآن پڑھا دیا ہے. وَلَوْ دَفَعَ إِلَيْكَ الدُّنْيَا، یہ پیسہ تو معمولی چیز ہے، تم ساری دنیا بھی اگر مجھے دو تو اس کے عوض میں نہیں لوں گا، ہم اللہ کے لیے پڑھاتے ہیں، خدا کے لیے اس کی تعلیم دیتے ہیں. مسلمانوں کے ہاں یہ ترہ امتیاز رہا اور صدیوں رہا کہ انہوں نے تعلیم کو تجارت نہیں بنایا. یہ تو کارنامہ یورپ کا بہت زیادہ ہے کہ انہوں نے دنیا بھر میں تعلیم کو تجارت بنا دیا، اور اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہر جگہ انہوں نے بتایا کہ پیسہ کمانا ہے تو اس کے ذریعے کماؤ. مگر بنیادی طور پہ اسلام جو تعلیم دی تھی وہ یہ تھی کہ ہم تمہیں اللہ کے لیے مفت پڑھاتے ہیں اور تم مفت آگے اس تعلیم کو عام کرو. جتنے بھی اس زمانے کے خلفاء حکومتیں تھیں، وہ ان لوگوں کو تنخواہیں دیتے تھے، ان لوگوں کی ضروریات کی کفالت کرتے تھے، اور برملا کہتے تھے کہ تم لوگوں کو تعلیم دو اور تمہاری اولاد، تمہارے اخراجات، سواری، گھر سب ہمارے ذمے ہے اور تم کو اس پر کسی سے کچھ نہیں لینا۔ تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا تھا کہ اسلامی معاشرے میں لوگ 100% شہروں میں پڑھے لکھے ہو گئے تھے، کسی کو پیسہ خرچ ہی نہیں کرنا پڑتا، اتنا عمدہ پڑھتے تھے، اتنا اچھا پڑھتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تشریف لے گئے اور کچھ دیر سے آئے تو میں نے عرض کیا کہ ما حبسک، کس چیز نے جناب والا کو آج روک دیا، تاخیر ہو گئی؟ تو مسجد میں کوئی آدمی بہت اچھا قرآن پڑھ رہا تھا، تو دیکھا تو سالم تھے، ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سالم کی آواز سنی، فرمایا اس نے مجھے روک لیا تھا، یعنی اس کی آواز نے روک لیا تھا، میں سنتا رہا، اور پھر آپ نے کہا الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثلک، سالم کو بلایا اور فرمایا اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس پروردگار نے میری امت میں آپ جیسی خوبصورت آواز والے قاری پیدا کیے۔ تو قرآن کریم کو سنا اور اس کی تعریف کی، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی تلاوت، اس کی تعریف خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ تمہاری آواز اتنی خوبصورت ہے کہ جیسے تم لوگوں کو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز دی گئی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ شام تشریف لے گئے اور اس وقت امیر شام سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، تو انہوں نے جا کر ایک سرائے میں دمشق میں کمرہ لیا اور ٹھہر گئے۔ رات کو وہ تلاوت کر رہے تھے، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خود تشریف لے آئے اور بیٹھ گئے ان کے قریب اور دیر تک ان کا قرآن سنتے رہے، اتنی خوبصورت آواز تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ رات کو تلاوت کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آ کر کھڑی ہو گئیں تاکہ ان کی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے قرآن پڑھنے کو سنیں، اور وہ کھڑی سنتی رہیں سنتی رہیں یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ کسی نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو جا کر کہا کہ آپ کو معلوم ہے آپ قرآن کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تشریف آوری ہوئی ان کی، اور وہ کھڑے ہو کے خاموشی سے آپ کے قرآن پڑھنے کو سنتی نہیں، تو انہوں نے فرمایا لو علمت، اگر مجھے پتا ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تشریف لا رہی ہیں، لخبرت تحبیرن، میں تو اور زیادہ اچھی طرح پڑھتا، ولا شوقت تشویقن، اور میں تو بہت زیادہ خوبصورت آواز بنا کے پڑھتا، یہ شوق اس میں اضافہ ہوتا۔ ایسی تو نہیں ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کبھی کبھی انہیں بلاتے تھے اور فرماتے ذکرنا یا ابا موسیٰ، ابو موسیٰ اللہ کی یاد دلاؤ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ موسیٰ سے کہتے تھے قرآن سناؤ، تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ان کے لیے قرآن پڑھتے تھے۔ جن لوگوں نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو سنا تھا وہ کہتے تھے کسی ساز میں اتنی کشش نہیں تھی، کوئی چیز موسیقی کی اپنی طرف نہیں کھینچتی تھی جتنی تنہا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی آواز پرکشش تھی، دل کھینچتا تھا، اور وہ ہمیں نماز پڑھاتے تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اور انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ سورہ بقرہ پڑھ دیں کسی رکعت میں، اتنی خوبصورت آواز تھی کہ لوگوں کے لیے دو رکعتوں میں ڈھائی پارے سننا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ مسروق رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مسروق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں ہیں، بہت بڑا علمی مقام تھا ان کا۔ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ باغ میں تشریف فرماتے، رات ہو گئی اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اٹھ کے نماز شروع کر دی۔ وقرا قراءۃً حسنہ، کہتے ہیں ہم تو بس سنتے ہی رہ گئے، بہت خوبصورت آواز میں قرآن پڑھا۔ اور پھر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں بس اتنا عرض کر سکے کہ اللہم انت المؤمن تحب المؤمن، اللہ آپ خود امن دینے والے ہیں اور اللہ آپ اس کو پسند کرتے ہیں جو ایمان والا ہے۔ وانت المخیمن، اور اللہ تو نگران ہے اپنی مخلوق کا، تحب المخیمن، اور اللہ تجھے اچھا لگتا ہے یہ قرآن، کیونکہ یہ بھی تیری وحی پر پہرے دار ہے، پچھلی جتنی وحی گزری اتری ان سب میں جو چیزیں آئی ہیں قرآن پر اس کو پرکھا جائے گا۔ وانت السلام تحب السلام، اور اللہ تو خود سلامتی کو نازل کرتا ہے، اور اے خدا تو پسند کرتا ہے کہ سلامتی اور امن عام ہو۔ بس یہ دعا مانگتے تھے۔ ان کا پڑھنا، ان کی آواز، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے دانش مند لوگ، کسی نے ایک مرتبہ انہوں نے کہا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے کہ شوقنا الی ربنا، ابو موسیٰ اللہ تعالی کی یاد دلاؤ، کچھ ایسے کرو کہ اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے قرآن کی بہت تلاوت کی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سنتے رہے۔ پھر لوگوں نے کہا امیر المومنین نماز وقت ہو گیا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ولسنا فی صلاۃ، کہ اب نماز نہیں پڑھ رہے اور کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے، مطلب یہ کہ نماز بھی تو اللہ ہی کی یاد ہے، یہ جو قرآن سن رہا ہوں یہ بھی تو اللہ ہی کی یاد ہے۔ ان کے سارے کام اللہ ہی کے لیے تھے، ان کا حکومت کرنا بھی اتنا ہی اللہ سے اجر و ثواب دلاتا تھا جتنی ان کی نمازیں تھیں فرض، اور جو ان کی تہجد تھی سب چیزیں اللہ ہی کے لیے تھیں۔ تو یہ تلاوت بھی انہوں نے فرمایا ولسنا فی صلاۃ، کیا اب ہم نماز نہیں پڑھ رہے، مطلب یہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ ظاہر ہے کہ فرض نماز کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان نے اپنے شوق کا اظہار فرمایا کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ نماز پڑھ لیں گے، مراد ان کی یہ تھی۔ یہ جو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سنا رہے ہیں یہ بھی تو خدا ہی کی یاد ہے۔ علقمہ رحمت اللہ علیہ کو خدا نے بہت اچھی آواز دی تھی۔ یہ علقمہ وہ ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے کوفہ میں پڑھایا، یہ نخعی قبیلے کے ہیں، یہ بھی، ابراہیم بھی، یہ سب لوگ۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہیں بہت بہت اپنے قریب رکھتے تھے۔ علقمہ کا یہ حال تھا کہ یہ جب حج پہ جاتے تھے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ علقمہ سے کہتے تھے کہ تمہارے استاد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کوئی فتویٰ دیا ہو تو مجھے بتاؤ، فلاں مسئلے میں ان کی کیا رائے ہے، فلاں مسئلے میں ان کی کیا رائے ہے۔ تو مسئلہ پوچھنا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا ان تابعین سے یہ بتاتا ہے کہ انہیں، امیر المومنین کو، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم کے علم پر کتنا اعتماد تھا۔ علقمہ بہت روزے رکھتے تھے، بہت زیادہ، حتیٰ کہ ان کی ایک آنکھ روزے رکھنے میں شدت کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے ایک آنکھ جاتی رہی، تو اطباء نے کہا کہ خشک ہو گئی ہے آنکھ آپ کی، تو انہوں نے کہا بس روزے ہیں، اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ بہت خوبصورت آواز میں پڑھتے تھے، اتنی زیادہ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک دن پیغام بھیجا اور کہا علقمہ کو بلاؤ۔ حاضر ہوئے وہ، تو خود علقمہ کہتے تھے کہ فَأَقْرَأُ عَلَيْهِ، میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حاضر ہوں، تو فرمایا قرآن پڑھ۔ تو میں قرآن پڑھنے لگا بنا سنوار کے، تو جب میں فارغ ہوا قرآن پڑھنے سے، تلاوت پوری کی، تو فرمایا زدنا اور پڑھو علقمہ، فدا کا ابی و امی، عبداللہ کے ماں باپ تجھ پہ قربان چھے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اپنے ماں باپ کو کسی کے لیے جمع کرنا غالباً یہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے کہا ہے, ایک اپنے اس شاگرد حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کے لیے رحمت اللہ علیہ ان کے لیے کہا ہے, ورنہ خیال نہیں آتا کہ اتنے بڑے الفاظ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کسی اور کے لیے کہے ہوں. فرمایا اور تلاوت کرو, چینی بھرتا تھا, خدا کا قرب حاصل ہوتا تھا اس سے, قرآن پہ غور اور فکر کا موقع ملتا تھا. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ وہ لوگ تھے, عامش کہتے ہیں کہ یہ یحییٰ بن وصاب ان کی قرآت بہت اچھی تھی, بہت عمدہ قرآن پڑھتے تھے, اور عامش کہتے ہیں کہ بہت تمنا ہوتی تھی کہ جب یہ قرآن پاک کی تلاوت پوری کر لیں. تو عامش رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے کئی بار جی چاہا کہ اٹھوں اور یحییٰ رحمت اللہ علیہ کا سر چوم لوں اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دوں, اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ مجمع ہوتا تھا مسجد میں, مسجد بھری بھی ہوتی تھی, لیکن جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو مسجد میں کوئی آدمی اپنا پہلو بدلنا بھی بے ادبی سمجھتا تھا, کَأَنَّ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ أَحَدٌ, ایسی خاموشی طاری ہو جاتی تھی کہ جیسے مسجد میں کوئی آدمی کوئی چیز ہے ہی نہیں, اگرچہ مسجد بھری بھی ہوتی تھی لیکن لوگ گم ہو جاتے تھے یحییٰ بن وصاب رحمت اللہ علیہ کی قرآت میں. یحییٰ بن وصاب رحمت اللہ علیہ کے حالات اگر آپ پڑھیں گے, بہت لوگوں نے لکھے ہیں, یہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہیں, انہوں نے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ وغیرہ وغیرہ, بہت سے لوگوں نے ان کے حالات لکھے ہیں. اور وہاں سب جگہ قرآن پڑھنا اور پھر نماز میں پڑھنا تو بہت ہی اللہ کا قرب دلانے والی بات تھی. یہ لوگ سب اسی طرح پڑھتے تھے تاکہ قرآن پاک کی تعلیم عام ہو, یہاں تک کہ وقت کے حکمران راتوں کو بھیس بدل کے, کوئی اور چادر اوڑھ کے, کچھ منہ چھپا کے, کچھ کپڑے اپنے تبدیل کر کے آتے تھے, اور آ کر اللہ کے یہ بندے راتوں کو تلاوت کر رہے ہوتے تھے مساجد میں, خاموشی سے بیٹھ کے سنتے رہتے تھے ان کی تلاوت. وہ بڑے نیک اور پاکیزہ حکمران بھی تھے, اور جو لوگ پڑھتے تھے قرآن ان کی وجہ سے ان کی طبیعتوں میں جو اللہ کا خوف اور تقویٰ اور قرآن کے ساتھ تعلق پیدا ہو جاتا تھا, یہ چیز انہیں روکتی تھی کہ وہ اپنی رعایا پہ ظلم کریں, اور یہ چیز انہیں روکتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کو عیش و عشرت کا مرکز بنائے. اس لیے کہ تعلیم ایسی ہی تھی, حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پاکیزہ تعلیم کی بنیاد رکھی تھی, اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس پاکیزہ بنیاد کو آگے چلایا تھا, انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھی یہی پاکیزگی دی تھی, اور قرآن کریم کی تعلیم کو عام کیا تھا. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں, وہ خود کہتے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو پڑھتے تھے اور 10 آیتیں بس سبق اتنا ہوتا تھا, پھر ہم ان پہ غور کرتے تھے کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے جو ہم عمل کریں, تو اگر کوئی عمل کی چیز ہوتی تھی تو اس پہ عمل بھی کر لیتے تھے, پھر حاضر ہو جاتے تھے, عرض کرتے تھے کہ اللہ کے رسول آگے اور پڑھاتے صلی اللہ علیہ وسلم, پھر عرض کرتے تھے کہ آپ جناب والا آگے اور تعلیم دے دیں. یہ جندب بن عبداللہ بجلی ہیں رضی اللہ عنہ, وہ کہتے تھے کہ فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن, حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب سے پہلے ایمان سکھایا, صحیح عقیدہ, اس کے بعد قرآن کی تعلیم دی, اور پھر ہم نے قرآن کی تعلیم سیکھی, اور جب قرآن سیکھا تو فزددنا بھی ایمانن, اس قرآن کی تعلیم نے پلٹ کے ہمارے ایمان کو پھر اور مضبوط کر دیا. بہت طویل عمر انہوں نے پائی تھی. 70 ہجری کے بعد جندب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے بھی بعد, کیونکہ یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے 61 ہجری میں, 60 ہجری کے بعد, تو یہ تو پھر بہت دیر تک اللہ تعالیٰ نے حیات طیبہ انہیں عنایت فرمائی. اور اتنا زیادہ یہ حفصہ ہیں, حفصہ ایک تو ام المومنین ہیں, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی, وہ نہیں, حفصہ بنت سیرین, یہ جو امام تھے خواب کی تعبیر کے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ, یہ حفصہ بیٹی ہیں سیرین کی, خاتون ہیں, روایت کرتی تھی ابو العالیہ سے. ابو العالیہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو 3 مرتبہ قرآن سنایا. قرأت القرآن علی عمر رضی اللہ عنہ 3 مرارا, 3 مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پورا قرآن پڑھا. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہے تو امیر المومنین آخر وقت نکالتے تھے, پڑھاتے تھے. اب ہم جب اس دور میں دیکھتے ہیں کہ فلاں ملک کا وزیر اعظم اب بھی پڑھانے یونیورسٹی جاتا ہے, فلاں ملک کا صدر اب بھی یونیورسٹی ایک لیکچر لیتا ہے, ہفتے میں 2 لیکچرز لیتا ہے یا اس طرح, تو لوگ خوشی کا بھی اظہار کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارا پرائم منسٹر, ہمارا صدر, ہمارا فلاں وزیر اتنے بڑے عہدے پہ ہونے کے باوجود تعلیم سے منسلک ہے. یہ کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں. ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں 3 مرتبہ میں نے پورا قرآن امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے پڑھا. یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہی تعلیم, کہ اس تعلیم کو عام کیا جائے اور اس تعلیم کو آگے پھیلایا جائے. یہ ہے ابن بساب رحمت اللہ علیہ, جن کا ابھی تذکرہ گزرا ہے, انہوں نے سارا قرآن کریم پڑھا, پھر انہوں نے حفظ کیا اور ہر دن حفظ کرتے رہتے تھے, بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاتے تھے اور قرآن پاک کو یاد کرتے تھے. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے, پھر تفسیر بھی اس کی بیان کرتے تھے, پھر فقہ میں تھا. اس ایک شخص میں اللہ نے کیا کیا چیزیں جمع کر دی تھیں. ہفتے کے 7 دن اور 7 دن نئے سے نئے موضوع. ایک دن ادب پڑھاتے تھے, ایک دن تفسیر پڑھاتے تھے, ایک دن قراءت پڑھاتے تھے, ایک دن حدیث پڑھاتے تھے, ایک دن تاریخ پڑھاتے تھے. اسی طرح ہر دن اتنے لوگ ہوتے تھے ان سے پڑھنے کے لیے آتے تھے, کہ جو کچھ جس علم کو ایک دن بیان کرتے تھے, ہفتے کے بعد پھر دوسرا دن آتا تھا. اور لوگ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اتنے شاگرد تھے کہ ایک مرتبہ چھت پہ بھی لوگ چلے گئے, اور چھت پہ ایک دن تو اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ ہمیں ڈر ہوا کہ چھت اب گری کہ تب گری. مجاہد کہتے تھے کہ میں نے 3 مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے قرآن پاک پڑھا ہے, ہر آیت پہ رکا ہوں, اور میں نے ان سے پوچھا ہے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی تھی, اس آیت کے متعلق مجھے بتائیں. پھر ایک جگہ انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی مجاہد نے. مجاہد کہتے تھے کہ میں نے اپنے استاد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے 20 مرتبہ قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھائے, اور پھر فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا دور اگر پاتا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے 1 مرتبہ بس پڑھ لیتا تو یہ 20 کے برابر ہو جاتا. وجہ اس کی یہ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں چھوٹی عمر کے ہیں نا, وفات کے وقت 13 سال عمر رہی ہوگی ان کی, 11 سال رہی ہوگی, اور پھر اس کے بعد جو ان کی زندگی ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد, وہ بڑی طویل ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سب بھی طویل عمر کے تھے, بڑی عمر کے تھے. جب حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو شاید 30 برس سے بھی زیادہ عمر کے رہے ہوں گے, تو انہیں سب کچھ قریب سے دیکھنے کا موقع ملا, پھر وحی کا نزول اور یہ سب چیزیں دیکھتے رہے. تو مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پڑھنا 20 مرتبہ اور اگر ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پڑھ لیتا تو غالباً ایک مرتبہ پڑھنا بھی کافی ہو جاتا. قرآت سیکھتے تھے, یہ ساری چیزیں تھیں. اور یہ ورش رحمت اللہ علیہ مصر میں ان کا انتقال ہوا ہے, اور انتقال ہوا 197 ہجری میں, اور ورش رحمت اللہ علیہ نے نافع سے پڑھا ہے. اور نافع رحمت اللہ علیہ نے آگے سیدنا عمر رضی اللہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پڑھا ہے, اور وہ کہتے تھے 4 مرتبہ ورش کہتے تھے میں نے قرآن حضرت نافع رحمت اللہ علیہ سے پڑھا ہے اور ان سے علم حاصل کیا ہے. تو یہ کیفیت ان کی قرآن کی تعلیم کی ایسی تھی, اور اس قرآن پاک کے علم کو بہت لوگوں نے جمع کیا تھا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تھے, عبادہ ابن ثامت تھے. عبادہ ابن ثامت تو وہ ہیں جب ہجرت سے بھی پہلے یہ ایمان لائے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادہ اس وقت بھی تھے جب بیعت عقبہ ہوئی ہے. اسی لیے تو عبادہ ابن ثامت کہتے تھے کہ تم لوگ بدر کو بہت کچھ سمجھتے ہو, میں بدر پہ ترجیح دیتا ہوں بیعت عقبہ کو, کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی اور موت کی قسمیں کھائی تھیں. تو عبادہ ابن ثامت, ابو الدرداء ہیں, حضرت ابی ہیں, ابو ایوب انصاری ہیں, یہ سب لوگ قرآن پڑھاتے تھے اور تعلیم دیتے تھے. پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا, اور اس وقت شام کے حاکم ابو سفیان کے بیٹے یزید تھے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے دونوں بیٹے یزید بن ابو سفیان اور معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہم, یہ یکے بعد دیگرے شام کے گورنر رہے ہیں, اور 17 برس ان دونوں بھائیوں نے, ایک کا انتقال ہو گیا پھر دوسرے آئے, انہوں نے تقریباً 17 برس مسلسل شام پہ حکومت کی ہے. تو یزید بن ابو سفیان نے لکھا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کہ خط لکھا اور کہا کہ شام میں کثرت ہو گئی, بہت لوگ مسلمان ہیں, مدائن بھر گیا ہے مسلمانوں سے, اور شام اور مدائن دونوں صوبے ایسے آپ کی مملکت میں ہو گئے ہیں کہ یہ سب قرآن پاک کی تعلیم بچے پڑھنا چاہتے ہیں, اور یہ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں یہ بھی, تو آپ آدمی بھیج دیں جو تعلیم کے لیے کام کریں. یہاں پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان پانچوں کو بلایا, معاذ, عبادہ ابن ثامت, ابو الدرداء, ابی اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہم کو, اور کہا کہ یہ تمہارے بھائی جو ہیں شام اور مدائن والے, انہوں نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں ان کی مدد کروں کہ انہیں قرآن پاک کی تعلیم دی جائے اور دین کے مسائل بتائے جائیں. فعینونی یرحمکم اللہ, اور اللہ تعالیٰ تم سب پر رحمت نازل فرمائے, میری مدد کرو. حکومت کیسے چلے گی اگر تعلیم نہیں رہے گی تو. بثلاثت منکم ان احببتم, اچھا 5 نہیں تو 3 ہی چلے جاؤ. تو یہ سب گئے, اور یہ کہتے تھے کیسے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہم میں زیادہ عمر کے تھے, پھر وہ رک گئے. اور حضرت ابی رضی اللہ عنہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, وہ بھی رک گئے تھے. معاذ, عبادہ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ تینوں گئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حمص سے لوگوں سے شروع کرایا تھا, اور فرمایا تھا کہ لوگ وہاں پر حمص میں مختلف طرح کے تمہیں ملیں گے, ان میں سے کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہے گا, کوئی نہیں کرنا چاہے گا, تو دیکھو تم لوگ وہاں جاؤ, پھر دمشق چلے جانا, پھر فلسطین چلے جانا, اور وہاں جا کر لوگوں کے مزاج کو سمجھ کے انہیں قرآن پاک کی تعلیم دینا. تو یہ لوگ گئے ہیں, حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ رہ گئے تھے, دمشق یہ جا کر سنبھال لیا تھا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے, معاذ رضی اللہ عنہ فلسطین میں چلے گئے تھے, پھر فلسطین ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے امواس کے تعاون میں, اور پھر عبادہ ابن ثامت رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے ہیں, اور انہوں نے آ کر وہاں سے حمص سے انہوں نے آ کے فلسطین کو سنبھال لیا ہے، پھر وہی انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے انتقال دمشق میں ہو گیا تھا، بہت تعلیم کو عام کیا، قرآن پاک پڑھاتے رہے، لوگ آتے تھے اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے دمشق مسائل پوچھتے تھے۔ تو ایک دن ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا تم کہاں سے آئے ہو؟ اسے کہا کوفہ سے۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا تم کوفہ سے آئے ہو اور دین کی تعلیم مجھ سے حاصل کر رہے ہو، الیس فیکم صاحب النعلین والسواک والوسادہ؟ کوفہ میں وہ ہستی بھی زندہ نہیں ہے جن کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہوتے تھے، صفائی کا سامان ہوتا تھا اور تکیہ ہوتا تھا؟ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی آدمی جوتے استاد کے رکھ لے سنبھال کے، کہ جب اسے پہننے کی ضرورت ہو فوراً پیش کرے، جب وہ اتار دے تو ان کے جوتے اٹھا لے۔ بہت قرب ہے یہ، اور مسواک کرنے کی عادت ہو اور وہ جب مسواک کرنا چاہیں شاگرد پیش کر دے، اور ہاتھ منہ دھونے کا سامان، نہانے کا سامان، اس طرح کی چیزیں سب تھیلے میں رکھی ہوئی ہوں کہ جب حضرت کو ضرورت پیش آئے۔ یہ تینوں چیزیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کے پاس رہتی تھی، اسے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بڑے تعجب کا اظہار فرمایا اور کہا الیس فیکم صاحب النعلین والسواک والوسادہ، تم میں وہ ہستی نہیں رہی؟ انہوں نے کہا جی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ہیں، حیات ہے۔ تو انہوں نے کہا میں خدا کی قسم کوئی تعلیم کی بات نہیں کروں گا، جاؤ حضرت سے سیکھو۔ وہ ہیں مسلم بن مشکم، کہتے تھے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے مجھے تعلیم دی تھی اور میں ان کی جگہ پہ گیا، میں نے دیکھا کہ مجلسیں انہوں نے بنا دی ہیں، بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تو میں نے بچوں کو گنا تو وہ 1600 سے زیادہ بچے تھے، اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے قرآن کی تعلیم کے لیے 10-10 بچوں پہ ایک استاد مقرر کیا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ 160-170 اساتذہ تو ہو گئے تھے۔ اور کہتے ہیں مسلم بن مشکم کہ میں نے دیکھا صبح کی نماز کے بعد یہ بچے قرآن پڑھنے کے لیے الگ الگ ہو جاتے تھے اور ان کے ہر ایک کا استاد اپنے اپنے شاگردوں کو لے کے چل پڑتا تھا اور ایک حلقہ بن جاتا تھا۔ تو میں نے دمشق کی مسجد میں شمار کیا تو 1600 سے کچھ زیادہ بچے تھے اور ان کے اساتذہ پڑھا رہے تھے، اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بس کھڑے ہو کے دیکھتے بھی رہتے تھے، نماز پڑھتے رہتے تھے، اور جب جانا ہوتا تھا کہیں تو بہت مشکل کہیں جاتے تھے، ولیمے کی دعوت پہ چلے جاتے تھے، بچے کا عقیقہ ہوتا تھا اس پہ بھی کبھی چلے جاتے تھے، اور کبھی لوگ آتے تھے بلانے کے لیے تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نہیں جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ اس بات پہ گواہ ہے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی لوگوں کو یقین دلاتے تھے کہ اللہ گواہ ہے میں روزے سے ہوں، نہیں جا سکتا۔ اور ان کے حلقے میں پھر وہ وقت بھی آیا کہ 1000 اساتذہ ہو گئے، یہ قرآن کی تعلیم تھی، کہاں پونے 200 سے بڑھتے بڑھتے 1000 تو اساتذہ ہی ہو گئے، اور 1000 میں آپ دیکھیں اگر ایک ہر ایک کے پاس 10 بچے بھی تھے تو یہ بچے ہی پڑھنے والے 10000 ہو گئے۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے قرآن کی تعلیم کو اس طرح عام کیا، اور وجہ کیا تھی؟ وجہ وہ پھر یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا خط تھا جو انہوں نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا، اور ان کا یہ فرمانا کہ فعینونی یا ہمکم اللہ، اللہ تم پہ رحم کرے، تم پانچوں میری مدد کرو حکومت چلانے میں۔ تو تعلیم اور قرآن پاک، یہ تعلق تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا، اور پھر یہ رہا ہے۔ اور عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم تو 8 دن میں قرآن پورا کر لیتے تھے۔ کتنا وقت لگتا ہوگا؟ 8 دن میں، گویا وہ روز اگر 1 گھنٹہ بھی پڑھتے تھے تو 8 دنوں میں 8 گھنٹے میں قرآن پورا ہو جاتا تھا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ 7 دن میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ ابو العالیہ کہتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ ہم لوگ میں ایسے جوان بھی تھے، کنا نختم کل لیلہ، ہم روزانہ رات کو 1 قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، فشق علینا، تو ہمارے بعض دوست پھر بیمار ہو گئے، تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور ہم نے کہا ہمارے بعض دوست لڑکے ایسے ہیں جو روزانہ رات کو قرآن پڑھتے ہیں پھر سوتے ہیں، تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں منع کیا اور نے کہا اتنی زیادہ محنت نہ کیا کرو اور ہر جمعے کے دن اگلے جمعے تک پورا قرآن پڑھ لیا کرو۔ تو پھر ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہم ہر ہفتے میں 1 بار بس قرآن پڑھ لیا کرتے تھے پھر سو بھی جاتے تھے، اور یہ تعلیم 1 ہفتے میں پڑھنا اس نے طبیعتوں کو حشاش بشاش کر دیا، یعنی پھر بوجھ ایسا نہیں پڑا۔ تو ایسے بھی تھے 1 ہفتے میں قرآن پڑھنے والے، وہ لوگ بھی تھے جو ہر 3 دن میں قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ علقمہ جن کا اتنا تذکرہ ہوا ہے انہی کے عزیز غالباً مامو تھے یا یہ ان کے مامو تھے، اسود رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، جاتے تھے مدینہ منورہ حج کے موقع کے بعد تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسود سے پوچھتے تھے کہ سناؤ عبداللہ نے کیا فتویٰ دیا ہے، تمہارے استاد نے کیا فتویٰ دیا ہے؟ تو ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اسود، ابراہیم نخعی اور یہ علقمہ سب نخع قبیلے سے ہی تو ہیں، تو نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اسود جو تھے ہمارے قبیلے کے، وہ رمضان میں ہر روز آدھا قرآن پڑھ لیتے تھے، 2 راتوں میں قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے۔ پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ مغرب سے عشاء تک بس سوتے تھے، اور ہر 6ٹے رات کو دن کو قرآن پاک پورا کر لیا کرتے تھے۔ رات بھر تعلیم، علم، خدا کی عبادت، قرآن کی تلاوت، یہ سب چیزیں ان میں جمع ہو گئی تھی۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، وہ روزانہ قرآن کریم کا 1/4 پڑھ لیتے تھے، دیکھ کے تلاوت کرتے تھے۔ تو یہ 7 پارے وہ روز پڑھ لیتے تھے ہر 4th دن قرآن کریم، اور پھر یہی دن کو پڑھ لیا، یہی رات کو تہجد میں کھڑے ہو کے پڑھ لیا، حتیٰ کہ عروہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا اور پاؤں ان کا خراب ہو گیا۔ طبا نے کہا کہ پاؤں کاٹنا پڑے گا آپ کا، تو جب وہ پاؤں سے زہر ٹانگ کی طرف چلنے لگا اور ڈر ہوا کہ کہیں ٹانگ ہی نہ کاٹنی پڑ جائے، تو پھر وہ لیٹے اور انہوں نے کہا اچھا بھی تم کاٹو، تو ان کو ایک پیالہ پیش کیا گیا دوا کا، فرمایا کیا ہے؟ تو ان کا یہ حضرت پی لیں، اس سے بے ہوشی تاری ہو جاتی ہے اور ہم آپ کا پاؤں اتنے میں کاٹ لیں گے۔ تو انہوں نے کہا دنیا میں کوئی ایسا بھی دیکھا ہے جو جان بوجھ کے اپنی عقل کو ظاہر کرے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ انسان زندگی ایسے گزارے کہ عقل ہی نہ رہے اور پردہ پڑ جائے ہوش پہ؟ تو انہوں نے کہا حضرت پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تم اپنا کام کرو۔ تو عروہ رحمۃ اللہ علیہ کا پاؤں کاٹ دیا گیا، اور جب پاؤں کٹ گیا تو عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے منگایا پاؤں کو اور اسے فرمایا کہ دفن کر دو، اور کہنے لگے پاؤں کو دیکھ کے کہ اس پہ گواہ رہنا، اللہ کیا میری گواہی دینا کہ میں نے ساری زندگی خدا کی نافرمانی میں 1 قدم کبھی نہیں اٹھایا۔ کتنے پاک لوگ تھے، رشک آتا ہے کہ خدا کوئی 1 دن زندگی میں ایسا کر دے جس کے متعلق ہم کہہ سکیں کہ آج کے دن میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی، پوری پوری زندگی میں ایسا دن اور ایسی 1 رات نہیں آتی۔ اسی لیے تو خدا کی وہ رحمتیں اب ہم لوگوں کے شامل حال نہیں رہی۔ عروہ رحمت اللہ نے اپنے پاؤں سے کہا، گواہ رہنا، کبھی ایک قدم میں خدا کی نافرمانی میں نہیں چلا۔ تو جس دن پاؤں کاٹا گیا ہے، اس رات کو بھی تہجد میں 7-7.5 پارے پڑے۔ کیا تھا؟ معمول تھا جو نہیں چھوڑا۔ اللہ کو یہ چیزیں بہت پسند ہیں کہ کوئی آدمی کسی نیکی کا کام کرے اور پھر ساری زندگی اس کام کو نباہ دے۔ قتادہ رحمت اللہ علیہ تھے، 7 دنوں میں قرآن پاک پڑھ لیتے تھے، اور رمضان میں ہر تیسرے دن 10 مرتبہ قرآن پاک رمضان میں پڑھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو رمضان سے، رمضان کو قرآن سے ایک خاص مناسبت ہے، یعنی ایسے جیسے قرآن پاک کی سالگرہ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں علی بن مدینی، وہ کہتے تھے کہ بشر بن منصور رحمت اللہ علیہ نے ایک قبر کھدوا لی تھی اپنے لیے، پتہ نہیں کب موت آ جائے، اور روزانہ اپنی قبر میں جا کر بیٹھ کے ایک قرآن پڑھاتے تھے۔ پھر بڑھاپا آ گیا تھا، پھر 3 دن میں ایک قرآن پڑھنے لگے تھے، تاکہ قبر وہ تلاوت کی مرکز، تلاوت کی جگہ، اس میں خدا کی طرف سے انوار اور برکات نازل ہو جائیں۔ یہ ابوبکر ابن عیاش رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ گزرا تھا، تو انہوں نے قرآن پاک پڑھا، ہر روز ایک مرتبہ پڑھتے تھے، رات اور دن میں قرآن پاک ایک مرتبہ ختم کر لیتے تھے۔ اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، ایک تو روز قرآن پڑھ لیتا ہوں، اور ایک قرآن ایسا ہے جس کی تلاوت میں نے سوچ سمجھ کے شروع کی ہے۔ تو پوچھا گیا وہ کب مکمل ہوا، تو فرمان لگے 40 سال میں ایک مرتبہ پڑھ پایا۔ ایک ایک لفظ پڑھنا، اس پہ غور کرنا، سوچنا کہ اس سے کیا چیز ثابت ہو رہی ہے، خدا مجھ سے کیا کہتا ہے، اس پہ کیسے عمل کیا جا سکتا ہے، یہ سب چیزیں ایسے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ بھی قرآن پڑھ لیتے تھے، جتنا نازل ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ رات کو کھڑے ہو کے جوانی میں پڑھ دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، اور فرمایا تھا کہ دیکھو 3 دن اور رات میں بس پڑھ لیا کرو، روز مت پڑھا کرو، کیونکہ یہ بعض چیزیں جو حقوق العباد میں تھیں اس کی ضیاع کی نوبت آنے لگی تھی۔ تو ان کے والد نے، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے شکایت کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا۔ اسی طرح بہت لوگ مل جائیں گے آپ کو، بھری پڑی ہے تاریخ۔ یہ ابوبکر ابن عیاش رحمت اللہ علیہ کے وفات کا وقت آیا، تو ان کی ہمشیرہ پاس تھی، رونے لگی، تو انہوں نے فرمایا کیوں روتی ہو، وہ جو کونا ہے نا اس کا خیال کرنا ہمیشہ، اس کونے میں کوئی شخص گناہ نہ کرے، اس کمرے کا فلاں کونا جو ہے اس گھر کا، فرمایا اس کا خیال کرنا، وہاں کوئی گناہ کی بات نہ ہو جائے۔ تو بہن نے پوچھا کہ کس وجہ سے کہتے ہیں بھائی، تو انہوں نے کہا کہ 18,000 18,000 مرتبہ میں نے یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا ہے، 18,000 18,000 انہوں نے کہا 18,000 مرتبہ یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا ہے، تو اس لیے اس کو دیکھ رہا ہوں۔ ابن ادریس ہیں رحمت اللہ علیہ، اب کس کس آدمی کے حالات کوئی بیان کرے گا، ان کی وفات سے پہلے ظاہر ہے بیٹیاں روتی ہیں، تو بیٹی تھی ان کی روتی رہی، تو ان کا بیٹی روتی کیوں، یا بنیا پیاری بیٹی، کوئی رونے کی بات ہے، موت تو آتی ہی ہے، لیکن یہ گھر جو ہے نا اسے نہیں چھوڑنا۔ اور پھر فرمایا بیٹی میں نے اس گھر میں 4,000 ختمہ 4,000 مرتبہ قرآن پڑھا ہے۔ یہ تو وہ لوگ تھے جو علم میں یکتا تھے، یہ تو وہ لوگ تھے جو تقویٰ میں یکتا تھے، یہ تو وہ لوگ تھے جن کا صبح شام مشغلہ یہ تھا، آپ مامون رشید کے متعلق کیا کہیں گے؟ عباسی کو لبا میں سے ہے، اور مامون بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، اس کے والد ہارون رشید نے رمضان میں احرام باندھا اور بغداد سے پیدل رمضان شوال ذیقعد ذیلحج 3 مہینے کے بعد جا کر کہیں احرام کھولا، اور 3 مہینے تک اللہ کے لیے آرام کی پابندی کی اور پیدل حج کیا ہے اس نے. اس کا بیٹا مامون رشید، اس کے لیے عام سی بات تھی کہ رمضان میں 33 مرتبہ قرآن پاک پورا کر لیتا تھا. حکمران ہونے کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ رمضان میں 33 مرتبہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر لیتا تھا. اب کون ہے جو 33 صفحے بھی کبھی قرآن پاک پہ پڑھتا ہو؟ اس لیے اللہ نے اس کے پاک کتاب کو جو نازل کیا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ رمضان میں قرآن پاک کو پڑھا جائے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہیں، رمضان میں ایک قرآن دن کو پڑھ لیتے تھے اور رات کو ایک تراویح میں پڑھ لیتے تھے. 30 مرتبہ دن کو پڑھ لیا، 30 مرتبہ رات کو پڑھ لیا. آپ کہیں گے اتنا وقت کہاں سے نکلتا تھا؟ نکل آتا ہے وقت، اللہ اس میں برکت بھی دے دیتا ہے، بہت چیزیں ہو جاتی ہیں. انسان کی نیت اپنی ٹھیک ہو نا، اور کام کرنے کو دل چاہے، تو پھر سارے اوقات بھی نکل آتے ہیں اور یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے رمضان میں 60 مرتبہ قرآن پڑھا ہے. یہ تو ہمارے اپنے دیکھے ہوئے لوگوں کی بات ہے کہ 60 مرتبہ. ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ایک ایک نشست میں 20-20 پارے پڑھ لیتے تھے. ایسی خواتین دیکھی ہیں جو ایک مرتبہ بیٹھ گئیں تو پھر اس کے بعد ظہر میں بیٹھی تو مغرب تک 20 پارے پڑھ لیے. یہ تو اس دور کی بات کرتے ہیں ہم. وہ تو وہ دور تھا جو بہت اچھا زمانہ تھا اور خدا کی نافرمانی اتنی عام نہیں تھی. قطانی رحمت اللہ علیہ طواف میں وہ کہتے تھے کہ اس نئے عشرہ الف 12,000 مرتبہ زبانی میں نے قرآن پاک بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے پڑھا ہے. 322 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، وہ بیت اللہ وہیں رہتے تھے، تو کہتے تھے 12,000 مرتبہ قرآن تو میں نے طواف میں پڑھا ہے بیت اللہ کے، اور اس کے علاوہ جو پڑھا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. اس لیے انسان کام کرنے کی نیت ہو نا، اور اللہ کے ساتھ تعلق ہو، اور دل قرآن میں لگ جائے، تو یہ 12,000 اور اتنا پڑھنا یہ اللہ آسان کر دیتا ہے، اور انسان کسی اور جہان میں پہنچ جاتا ہے جہاں اسے اپنے پروردگار کا قرب اور رضا نصیب ہوتی ہے، اور ایسا قرب نصیب ہوتا ہے کہ اس قرب کے بعد اللہ کے ناراض ہونے کا خطرہ بہت کم رہ جاتا ہے.